یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ ایک خدا ہے۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آج تیسری تقریر ہے۔ وحدت کا جو نظریہ ہے، وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی نظریہ ہے، یعنی یہ انقلاب اسلامی کے بعد کی پیداوار ہے یہ نظریہ۔ اس سے پہلے وحدت کا کوئی تصور شیعہ اور سنی کے درمیان نہیں تھا، جبکہ قرآن مجید، اگر یوں کہا جائے کہ یہ وحدت کا نظریہ آیا کہاں سے ہے، تو وحدت کا نظریہ قرآن مجید سے آیا اور ائمہ کی سیرت سے آیا۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ تفرقوں کے معنی تفرقہ ڈالنا نہیں ہے، لڑانا نہیں ہے، لڑانا تو حرام ہے ہی، لڑانا حرام ہے ہی، لیکن فرقہ فرقہ، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ تمہارا یہ فرقہ، میرا یہ فرقہ، فرقوں میں، فرقے، فرقوں میں بٹنے سے قرآن مجید لا تفرقو، یہ لا جب بھی لا آتا ہے کسی کام سے پہلے کہ یہ کام مت کرو، لا تفرقو، لا تقربو، اس کے معنی حرام کے ہیں۔ لا تفرقو یعنی فرقہ بنانا حرام ہے، کوئی فرقہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ یہ نظریہ سیاسی ہے اور انقلاب اسلامی کے بعد کی پیداوار ہے، یہ بات غلط ہے سراسر۔ یہ نظریہ قرآنی نظریہ ہے، وحدت کا نظریہ مسلمانوں، حتیٰ بعض جگہ قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم حتیٰ ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جو تفرقے میں مبتلا ہیں، حتیٰ ان کی شباہت تک اختیار نہ کرنا جو تفرقے میں مبتلا ہیں، جو آپس میں فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اسلام کا سب سے اہم سورس، منبع کیا ہے احکام کا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ حبل خدا کو، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ قرآن مجید۔ ائمہ کی سیرت، خود رسول اللہ کی، ہفتہ وحدت منانے کی ضرورت بعد میں جو یہ پڑھی کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد علماء کو، بزرگان کو یہ احساس ہوا کہ شیعہ سنی دو الگ الگ تاریخوں میں رسول اللہ کی ولادت مناتے ہیں، البتہ مہینہ مشترک ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ ایک ہی ہے، ولادت ایک ہی مہینے میں مناتے ہیں، لیکن تاریخیں الگ الگ ہیں۔ اہل سنت 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ تو یہ نظریہ دیا گیا کہ کیوں نہ رسول اللہ کی ولادت کا جشن دونوں فرقے مل کے 12 سے 17 تک پورا ایک ہفتہ منائیں اور اس ہفتے کا نام ہفتے وحدت دے دیا جائے، یعنی دونوں فرقے ایک دوسرے سے قریب ہوں، متحد ہو جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہفتے وحدت جس سال سے منایا گیا اس سے پہلے کوئی کوشش وحدت کی ہوئی ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ خود ائمہ کے زمانے میں، اگر آپ خود رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے وحدت کو حفظ کیا، یعنی وحدت کی حفاظت کی، مسلمانوں کو منتشر ہونے نہیں دیا۔ سب سے پہلا کام رسول اللہ نے مکے سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج، یہ دونوں آپس میں کئی سال سے لڑ رہے تھے، جنگ تھی ان کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان۔ اور عرب کی جنگیں معمولی باتوں پر ہوتی تھیں، معمولی باتوں پر 40-40 سال جنگ لڑتے تھے۔ مثلا ایک جنگ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ایک شخص ملخ ٹڈے کا شکار کر رہا تھا، وہ ٹڈا کسی کے خیمے میں چلا گیا، تو جو خیمے صاحب خیمہ تھا وہ باہر نکل کے اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو پناہ لے لیتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ دونوں میں جنگ ہوئی، وہ ٹڈے کی خاطر ایک شخص نے دوسرے شخص کو ہلاک کر دیا، جو ہلاک ہو گیا اس کے قبیلے والوں نے قاتل کے قبیلے پر حملہ کر دیا، اس طرح وہ دونوں قبیلوں میں 40 سال تک جنگ چلتی رہی، اس طرح وہ لڑتے تھے، اس طرح تمدن سے خالی تھا عرب۔ رسول اللہ جب مبعوث برسالت ہوئے اور پھر مکے سے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، پہلا کام جو آپ نے اوس و خزرج کے درمیان کیا وہ ان کے درمیان اتحاد بحال کیا، دونوں کے درمیان آپ نے صلح و آشتی کروائی کہ یہ لڑنا بند کرو، اب تم مسلمان ہو گئے، اب تم رسول اللہ کی یہ سیرت۔ اصل اگر یہ عنوان دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وحدت اور حضرات معصومین، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہونا چاہیے، وحدت اور حضرات معصومین، کہ ان کا کیا رویہ رہا۔ حضرت رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی ذات پر آپ آئیں، امیر المومنین نے اپنے حق مسلم سے چشم پوشی کرتے ہوئے 25 سال گزارے۔ اگر مسلمانوں کی وحدت کا خیال نہ ہوتا، اگر اسلام کے مٹ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو کیا آپ خاموش بیٹھتے؟ 25 سال سکوت اختیار کرنا، 25 سال تک نہ صرف سکوت بلکہ سکوت اختیار تو کیا ہی آپ نے، کیونکہ جب بھی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں اس کے نتیجے میں اسلام کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، جب شیعہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں تشیع کمزور ہو جائے، سنی آپس میں لڑنا شروع کر دیں مذہب اہل سنت کمزور ہو جائے، شیعہ سنی آپس میں لڑنا شروع کر دیں اسلام کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ تو امیر المومنین کو کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اسلام کمزور ہو جائے، چنانچہ 25 سال تک نہ صرف خاموش رہے بلکہ مفید مشوروں سے نوازتے رہے دستگاہ خلافت کو، جب بھی ان کو ضرورت پڑی مشورے دیتے رہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے حق مسلم سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی تسلیم بھی نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں خلافت میرا حق تھا، تم لوگوں نے ناحق اس کو غصب کر لیا مجھ سے، اپنا حق جتلاتے رہے وقتاً فوقتاً، جب بھی موقع آتا رہا اپنا حق جتلاتے رہے، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنے حق سے دستبردار بھی نہیں ہوئے لیکن دوسری طرف سے ان کی مدد کرنا بھی نہیں چھوڑی، مسلمانوں کے بڑے طبقے سے مل کے رہے۔ جب بھی اسلام کو خطرہ پیش آتا آپ کے مشوروں سے نجات دی جاتی۔ یہ امیر المومنین کی سیرت، 25 سال تک خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، لیکن جب بھی موقع آیا اپنے حق مسلم کا اظہار بھی کیا. خطبہ شخشخیہ گواہ ہے اس بات پر. البتہ خطبہ شخشخیہ شاید 25 سالہ کٹھن دور گزرنے کے بعد آپ نے دیا, اس میں بھی اپنے حق مسلم سے دستبردار نہیں ہے حضرت. دوسرا مورد امام حسن علیہ السلام. بلکہ کہوں تیسرا مورد, رسول اللہ, حضرت فاطمہ کی اپنی کوششیں اپنی جگہ, امیر المومنین کی اپنی کوششیں, پھر امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر سکتا ہے اگر جنگ ہو, تو لہٰذا صلح کر کے, صلح کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے شیرازے کو بکھرنے سے بچا لیا. خوریزی جنگ کرنے تو نکلے تھے جنگ ہی, لیکن ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے صلح کرنی پڑی. لیکن اس صلح کے نتیجے میں اسلام جو خطرے میں تھا, اسلام کو جو خطرہ لاحق تھا, وہ خطرہ ٹل گیا صلح کے نتیجے میں. پھر سید الشہداء 10 سال تک خاموش رہے امام حسن کی شہادت کے بعد, کیونکہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس میں ایک شق یہ لکھی گئی تھی کہ امیر شام جب تک زندہ ہے حکومت وہ کرے گا, اس کے مرنے کے بعد حکومت امام حسن مجتبیٰ کی طرف آ جائے گی اگر وہ بقاعدہ حیات رہے, اور اگر امام حسن مجتبیٰ بھی نہ رہے تو حکومت سید الشہداء کی طرف آ جائے گی. اس ایک شق کی پاسداری میں, یعنی اس ایک شق کی جو آپ نے بھائی, جو آپ کے بھائی نے صلح نامے میں لکھوائی تھی, اس کی حفاظت کے لیے سید الشہداء 10 سال تک خاموش رہے امیر شام کے زمانے میں. سید الشہداء کے بعد آئیے چوتھے امام. دعائے اہل صغور, صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے. اہل صغور کی دعا کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت پر جو سپاہی متعین ہیں, گرچہ حکومت بنی امیہ کی طرف سے متعین ہیں وہ افراد, مملکت اسلامیہ کی حفاظت کرنے کے لیے سپاہی سرحدوں پر, ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں, ان کی سلامتی کے لیے دعا اہل صغور. بڑی دعا ہے, کافی طویل دعا ہے, ایک بار پڑھنے سے متعلق ہے واقعہ دعا اہل صغور. یہ چوتھے امام. پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ, جس زمانے میں چھٹے امام کو, چھٹے امام عمر کے حساب سے آپ کی عمر سب سے بڑی ہے ائمہ میں, 65 برس, حتیٰ رسول خدا 63 برس, امیر المومنین بھی 63 برس. سب سے زیادہ عمر پانے والے ائمہ میں چھٹے امام ہیں, 65 برس کی عمر. پانچویں اور چھٹے امام کا دور بنی امیہ اور بنی عباس, خاص طور پر چھٹے امام کا دور بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی. بنی عباس چاہتے ہیں بنی امیہ سے اقتدار چھین لیں, تو اس رسہ کشی میں چھٹے امام کو جو موقع ملا, وہ موقع کسی امام کو میسر نہیں آیا تبلیغ دین کا. اسی لیے روایتیں بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ چھٹے امام سے موجود ہیں. آپ جو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اس میں 4000 شاگرد بلا لحاظ مذہب و مسلک شرکت کیا کرتے تھے, 4000 شاگرد. اگر وحدت اسلامی کی, اگر وحدت اسلامی کا خیال نہ ہوتا, اگر وحدت اسلامی کا لحاظ نہ ہوتا, تو امام کہتے تھے وہی لوگ جو میری امامت کو مانتے ہیں وہی میرے درس میں بیٹھے, جو میری امامت کے قائل نہیں ہیں وہ درس سے اٹھ کر چلے جائیں. کہا چھٹے امام نے, کسی امام نے نہیں کہا, منکرین امامت کو بھی ائمہ نے تحقیر آمیز نگاہوں سے نہیں دیکھا کہ یہ ہماری امامت کو چونکہ نہیں مانتا تو لہٰذا اس کو ہم ذلیل کر سکتے ہیں, اس کی تحقیر کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوا کبھی. نہ صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ خود نہیں کیا, بلکہ دوسرے اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ تاکید کرتے رہے کہ اگر کوئی شخص ہماری امامت کا قائل نہ ہو تب بھی اس کو تحقیر نہ کرنا، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، یہ ہماری ائمہ کی روش رہی۔ ساتویں، آٹھویں، نویں امام، دسویں امام، حتیٰ ان کے بارے میں کوئی چیز جمع نہیں کر سکا، لیکن گیارہویں امام کے بارے میں آپ آ جائیے۔ گیارہویں امام کی جو وصیت ہے، جو کتاب بہار الانوار میں درج ہے، وہ وصیت، وہ وصیت میں فرماتے ہیں، بلکہ چھٹے امام کے زمانے سے ہی ہے اس قسم کی روایتیں، لیکن گیارہویں امام کے زمانے میں تفصیل سے وہ روایت بیان ہوئی ہے، جس میں آپ کی وصیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آٹھ ربیع الاول کو یہ وصیت بیان کی جاتی مومنین کے درمیان، اور اس کو اس کی تفسیر اور تشریح ہوتی وصیت کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شروع یہاں سے ہے گفتگو کا آغاز، کے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور ورا اختیار کرو، ورا یعنی شدید تقوی اختیار کرو، ورا اختیار کرو، یعنی تقوی بھی عام سطح کا تقوی نہیں، ورا یعنی شدت تقوی۔ اس کے بعد تین چار صفتیں اپنے چاہنے والوں کی بیان کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والے صدق گفتار، سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے چاہنے والے ادائے امانت دار، امانت کی ادائیگی میں آگے ہوتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ صفتیں بیان کرتے ہیں، کرتے کرتے پھر بیان کرتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، کہ اگر کوئی تم کو دیکھے، دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں یہ واقعاً شیعہ ہے، اور خود بھی فرماتے ہیں یہ بات آگے، ان صفتوں سے اگر تم کو لوگ پہچانتے ہو کہ تم متقی ہو، تم سچے ہو، تم امانت دار ہو، تم پڑوسیوں کے ساتھ نیک ہو، ان صفت یاد کر کے کہیں کہ حاذا شیعی، یہ شخص شیعہ ہے، تو ان کا یہ کہنا ہماری خوشحالی کا سبب ہے۔ تمہیں ان صفتوں سے یاد کر کے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ شخص شیعہ ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ یہ شخص، غیروں کا یہ کہنا کہ یہ شخص شیعہ ہے، یہ ہماری خوشحالی کا سبب ہے۔ اماموں کو خوش کرنے، رسول اللہ کو خوش کرنے کے طریقے کچھ خود ہم نے بنا لیے ہیں، کچھ طریقے خود انہوں نے ہم کو بتلائے ہیں کہ اگر تم ہم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ ما یسرونی، اگر تم مجھے خوش، مسرور کرنا چاہتے ہو، سرور داخل کرنا چاہتے ہو میرے دل میں، تو یہ کام کرو۔ کیا؟ متقی بن جاؤ، سچے بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، یہ کام انجام دو۔ اور اگر ان کاموں کے بعد اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ حاذا شیعی، کہ یہ شخص شیعہ ہے، تو یہ بات ہمیں مسرور کرنے والی ہے۔
نعرہ سلام، اللہم صلی اللہ۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے جنازوں، ان کی نمازوں میں شرکت کرو، ان کی نمازوں میں شرکت کرو، صلوا فی اشاعرہم، ان کی جماعتوں میں، ان کی نمازوں میں شرکت کرو، واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، یعنی ان کی تشییع جنازہ میں جاؤ، وعدوا مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، وہ جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، وعدوا حقوقہم، ان کے حقوق ادا کر دو، ان کا جو بھی حق ہے ان تک پہنچا دو، یعنی اپنے شیعوں کی صفتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ان کی نمازوں میں، جماعتوں میں شریک ہو، تم ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شریک ہو، اور ان کے حقوق کو ادا کر دو، ان کے حقوق کو ادا کر دو. یہ گیارہویں امام کی وصیت ہے جو بحار الانوار میں درج ہے. اگر ہمارے ائمہ تفرقہ چاہتے ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے. اور گیارہویں امام کے زمانے تک یہ شیعہ مسجد یہ سنی مسجد موجود ہی نہیں تھی. مساجد مسجد ایک ہی ہوتی تھی, انہی مسجدوں میں سب جا کر نماز پڑھتے تھے. ہاں شیعوں کی بعض علامتیں تھیں, ان علامتوں سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ شیعہ ہے. مثلا جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو سمجھتے تھے کہ یہ شیعہ ہے, یہ شخص شیعہ ہے, یہ شخص سب سے پہلے مسجد میں آ گیا. ان کی علامتیں تھیں, خاص علامتیں, یہ جعفر صادق کے شیعہ ہے. کیا علامت ہے ان کی؟ ان کی علامت یہ کہ مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اور دیر سے سب کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں. سب کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں, سب سے آخر میں مسجد سے باہر جاتے ہیں. یعنی شدت عبادت شیعوں کی پہچان تھی اس زمانے میں. ائمہ کے زمانے میں شیعوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا تھا؟ شدت عبادت. پہلے کون آئے گا اور آخر میں کون جائے گا؟ وہ جو عبادت زیادہ کرے گا. حدیث بھی موجود ہے کہ المومن فی المسجد, المومن فی المسجد کسمہ کے فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں. یہ امام رضا علیہ السلام کے روضے میں ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاد, بہت بڑی مسجد. اس مسجد میں ایک طرف یہ حدیث لکھی ہوئی المومن فی المسجد کسمک فی الماء. مومن اگر مسجد میں ہو تو ایسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی ہے, کہ پانی میں سے اگر مچھلی کو نکال دیا جائے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو. منافق مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو, کہ پرندے کی ہر آن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آزاد ہو جائے پنجرے سے. یہ ہماری علامتیں تھیں اس زمانے میں, اور سب کے ساتھ مل کے رہتے تھے. اسی لیے اچھا بعد کے علماء کی پھر سیرت کیا رہی؟ کیا امام خمینی پہلے داعی وحدت اسلامی ہیں یا ان سے پہلے بھی؟ ان سے پہلے جو ہمارے معلومات میں آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شلتوت جو شیخ اظہر تھے, شیخ الازہر مصر کی جو یونیورسٹی ہے الازہر اسلامی یونیورسٹی, شیخ محمود شلتوت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں شیخ الازہر تھے, وہاں کے وائس چانسلر تھے. دونوں ملتے تھے آپس میں, خطوط کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا تھا خیالات کا. یہ بھی ان کو خط لکھتے تھے, وہ ان کا جواب لکھتے تھے. نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک ادارہ قائم ہوا دونوں کی ان خطوط کی رد و بدل کے نتیجے میں, دار التحقیق بین المذاہب. دار التحقیق بین المذاہب نام کا ادارہ قائم ہوا, اور شیخ محمود شلتوت سنی دنیا کے پہلے شیخ ہیں جنہوں نے شیعہ مذہب کو دانشگاہ الازہر, الازہر یونیورسٹی میں رسمیت عطا کی. انہوں نے رسمیت یعنی چار سنی فقہوں کے علاوہ فقہ جعفری بھی ایک رسمی یعنی آفیشیل فقہ ہے, اس کو پڑھایا جا سکتا ہے الازہر یونیورسٹی میں. دار التحقیق قائم ہونے کا, دار التحقیق بین المذاہب قائم ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ اظہر نے یہ کہا کہ بھائی چار فقہوں کے علاوہ پانچویں فقہ بھی موجود ہے. اس وقت تک صرف چار فقہ کی تدریس ہوتی تھی الازہر میں, شافعی مالکی حنبلی حنفی فقہ کی. جعفری فقہ سے لوگ واقف تک بھی نہیں تھے, فقہ جعفری سے. لیکن شیخ محمود شلتوت نے کہا کہ چار فقہوں کے علاوہ بھی ایک فقہ ہے فقہ جعفری, اور الازہر میں اس کو پڑھانے کی اجازت دی کہ الازہر یونیورسٹی میں آپ فقہ جعفری پڑھا سکتے ہیں. اس سے پہلے فقہ جعفری, اور پھر دھیرے دھیرے لوگ روشناس ہونا شروع ہوئے, آشنا ہونے لگے فقہ جعفری سے کہ ایک فقہ موجود ہے. یہ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں یہ کام ہوا. بعد میں پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بہت بڑے پیمانے پر, اور کئی یعنی تقریریں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے وحدت اسلامی کے موضوع پر, کئی جملے آپ کے موجود ہیں مشہور جملے, کئی تقریریں موجود ہیں کہ شیعہ سنی جدا نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی ایک ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کا اختلاف کم اشتراک زیادہ ہے, 90% اشتراک ہے, کامن پوائنٹس ان کے مشترک باتیں, اختلاف ہے تو 10% میں, اور ان اختلافات میں عوام کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ عوام ان اختلافات میں پڑھ کے ایک دوسرے پر لان تان کرنا شروع کر دے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا شروع کر دے, ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. ان 10% اختلافات میں بھی بات کرنے کا حق صرف علماء کو ہے کہ دونوں طرف کے علماء علمی ماحول میں بیٹھیں, علمی ماحول میں بیٹھ کر ان اختلافات کا حل تلاش کریں, یا ان اختلافات پہ بحث کرنے کی اجازت فقط ان کو ہے. عام لوگ جب بحث کریں گے نتیجہ جدال تک پہنچے گا, جدال سے تکفیر تک پہنچ جائے گا, ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اٹھیں گے. تو بہتر یہ کہ عام لوگ ان باتوں میں پڑھیں نہیں, علمی ماحول میں گفتگو ہو اختلافات کی, اور طرف مقابل کی فکر کا احترام کیا جائے, اپنے رقیب کی فکر کا بھی احترام کیا جائے, اس کو تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے. ایک جملہ یہاں پر نقل ہوا ہے علامہ سید شرف الدین موسوی العاملی کا, بہت پیارا جملہ ہے, جنہوں نے المراجعات کتاب لکھی جو سلیم البشری ایک شیخ اظہر یونیورسٹی کے استاد تھے سلیم البشری, ان کے اور علامہ شرف الدین موسوی جو لبنان کے عالم دین تھے دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ چلا. وہ سوال کرتے تھے سلیم البشری, شیخ سلیم البشری, اور یہ جواب دیتے تھے. نتیجے میں ایک کتاب کمپائل ہوئی, کتاب تشکیل پائی, جس کا نام المراجعات ہے, عربی میں اس کا نام المراجعات ہے, اردو میں دین حق یا مذہب اہل بیت کے نام سے ترجمہ ہوا ہے اس کا, علامہ ذیشان حضرت جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, بہترین کتاب ہے. المراجعات پڑھ کے افریقی ممالک میں کئی لوگ شیعہ ہوئے. وہ فرماتے ہیں علامہ شرف الدین کے شیعہ سنی میں جدائی کہاں سے آئی, شیعہ سنی جدا کہاں سے ہوئے. فرماتے ہیں کہ سیاست کی وجہ سے شیعہ سنی جدا ہوئے, سیاست کی وجہ سے شیعہ سنی آپس میں ان میں تفرقہ ہو گیا, جدا ہو گئے وہ. فرماتے ہیں کہ پھر یکجا کیسے ہوں گے, تو فرماتے ہیں یکجا بھی سیاست ہی کی وجہ سے ہوں گے, جدا بھی سیاست کی وجہ سے ہوئے تھے, اتحاد بھی سیاست کی وجہ سے ہوگا. جدا جو ہوئے تھے وہ سیاست استعماری سیاست کی وجہ سے ہوئے تھے, اتحاد اگر ان میں ہوگا تو اسلامی سیاست کے ذریعے سے ہوگا. جدا استعماری سیاست کی وجہ سے ہوئے تھے, متحد اسلامی سیاست کی وجہ سے ہوں گے. اگر اسلامی سیاست اپنا لیں, الہی سیاست, نبوی سیاست, علوی سیاست, حسینی سیاست کو اگر لوگ اپنا لیں تو اتحاد ممکن ہے, لیکن استعماری سیاست کی وجہ سے, اور استعمار کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ فرقے آپس میں درگیر رہیں, لڑتے رہیں ہمیشہ, تک استعمار کہتے ہیں, امران سے ہے نا استعمار, عین میم رے اس کا حروف اصلی روٹ ورڈ, اس کے معنی کیا ہے, آباد کرنا, کسی جگہ کو آباد کرنے کو عمران کہتے ہیں, عمران استعمار. یہ جو کالونیز بنتی تھی برطانیہ کی, یہ اس عنوان سے کہ ہم آپ کے ملک کو آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آباد کرنے کے بہانے آتے تھے برباد کر دیتے تھے, استعمار اسی کو کہتے ہیں, استعمار یعنی طالب آبادی, کہ ہم آ کر آباد کریں گے آپ کے شہر کو, آپ کے ملک کو, آپ کی آبادی کو آباد کریں گے, یعنی اس کو آگے لے کر جائیں گے, کالونیز بنائیں گے وہاں پر. اس بہانے سے آتے تھے, آ کر دیکھتے تھے کہ جب ان کے اہداف پورے نہیں ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں, شیعہ ایک مسئلہ اٹھا دیں, آپ دیکھیں انگریزوں کے زمانے میں جتنی شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے خاص طور پہ اس طرف شمال ہند میں, نظیر نہیں ہے اس کی, بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی اور انگریز باضابطہ لڑاتے تھے, اور آج بھی ایسی ہے. آج بھی کہیں بھی اگر شیعہ سنی اختلاف یا جھگڑا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں استعمار کے ہاتھ ہیں چھپے ہوئے. برطانیہ, امریکہ, اسرائیل, مغربی پوری دنیا, ان کے ہاتھ کہیں نہ کہیں ہیں. جہاں پر بھی شیعہ سنی اختلاف ہے, جہاں پر بھی, چاہے چھوٹے سے چھوٹا اختلاف کیوں نہ ہو, اس کے پیچھے ہے. تو علامہ اشرف الدین فرماتے ہیں کہ ان میں جدائی بھی سیاست کی وجہ سے ہوئی تھی, سیاست استعماری کی وجہ سے, ان میں اتحاد اگر ہوگا تو وہ سیاست اسلامی کی وجہ سے ہوگا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیں, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرمائیں, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائیں, جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی جان, مال, عزت و آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے, ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو بحال فرما, ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. صلوات علی محمد و علی.